بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مولانا نے پونے دو پارے پڑھائے, کیونکہ پہلے دن سوا پڑھائے تھے نا, تو آج اس کی قضا تھی. اور اگر 19 کو ختم کرتے ہیں تو ادھر بھی ڈیڑھ پارے کا قضا کرنا پڑتا ہے, تو وہ بھی کئی دنوں تک, اگر 4-5 دن پونے دو ہوں گے تو پھر برابر ہوں گے. سورہ مائدہ کے آخر میں, یعنی چھٹے پارے کے آخر میں, اللہ تبارک و تعالی نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ ایک تو ایمان والوں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ دین کے لیے جو ذمہ داریاں تم پر ڈالی جاتی ہیں ان کو قبول کرو, اور اگر دین کے معاملے میں تم پیچھے رہو گے تو دین کے معاملے میں پیچھے رہنا تو بہت دور کی بات ہے, اگر مرتد بھی ہو جاؤ گے تو ہمیں کوئی فکر نہیں. یعنی دین تمہاری خاطر سے ہے, ہماری خاطر سے نہیں ہے, اور اللہ پاک اپنے دین کو چلائے گا. پھر یہ فرمایا کہ اگر کوئی مرتد بھی ہو گیا تو پھر اللہ پاک اپنے محبوب بندوں میں سے ایسے بندوں کو لائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے, اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا, ایمان والوں کے ساتھ بہت متواضع ہوں گے, کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے, اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے ہوں گے, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنے والے ہوں گے. تو وہ اللہ پاک کو ایسے ایمان والے پسند ہیں کہ جن پسندیدہ ایمان والوں کو اللہ پاک لانے کا بیان کر رہے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ کسی کی ملامت کی فکر نہیں ہونا, اللہ کے راستے میں محنت کرنا, ایمان والوں کے ساتھ متواضع ہونا, اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سخت ہونا, اور اللہ سے محبت کرنا, اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. دین میں جب روحانیت نکل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد رسمیت آ جاتی ہے, رسمیت آنے کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ علم نکل جاتا ہے, تو جو کام جیسا ہونا ہے پھر ویسا نہیں ہوتا. دین کے نام سے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لیکن کام بھی پھر صحیح نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی ایک کمزوری کا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں روح نکل جاتی ہے, حقیقت نکل جاتی ہے, رسم رہ جاتا ہے. پھر ایک کمزوری کا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ توجہ دینے والے نہیں رہتے تو اس کا علم نہیں رہتا, عمل کا صحیح علم باقی نہیں رہتا. جب صحیح علم نہیں رہتا ہے تو پھر دین میں جو دین کے نام سے جو کام کیے جاتے ہیں اس کے اندر کھیل تماشا ہو جاتا ہے, وہ دین کے نام سے کھیل ہو جاتا ہے. جیسے دین ابراہیمی میں یہ ہوا کہ حج کرنے کے دوران پہلے روح نکل گئی, پھر اس کے بعد میں علم نکل گیا. جب علم نکل گیا تو بیت اللہ کے اطراف میں حج کرنے میں وہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے, تالیاں بجاتے تھے. علم نکل گیا تو مراسم تو باقی رہے, کپڑے اتار کے ننگے طواف کرتے تھے. مطلب جہالت کہاں تک جاتی ہے دیکھیے آپ. تو یہ فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ جب دین جو دین کو لہو لعیب اور مذاق بنانے والے ہوں تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ میں تعلق بھی نہ رکھنا. دین اسلام میں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں, جاہل لوگوں کے پاس جب دین کا علم سیکھنے والے نہیں رہے, ان علاقوں میں سکھانے والے بھی نہیں رہے, تو پھر دین کے نام سے جو رسوم اور بدعات اور خرافات وجود میں آئیں, بالخصوص قبروں وغیرہ کے پاس میں جو بدعات وجود میں آ گئیں ان کی وجہ وہی ہے کہ وہاں علم باقی نہیں رہا, جاہل لوگوں کو سرپرستی رہی, کوئی بتانے والا رہا نہیں صحیح مسئلہ, تو دین کے نام سے کچھ ایکٹیویٹیز چل پڑی ہیں, پھر وہ سب کھیل تماشے کی ہو گئی. ادھر قوالی کا پروگرام ہو رہا, ادھر جنا والا ادھر اس کا جواب دے رہا ہے, ادھر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں قوالی کا جواب دینے, ادھر مرد ہیں, ڈانس ہو رہا, ناچ ہو رہا, وجد کے نام سے جو ہے نا رقص ہو رہا, اور تماشے ڈھول باجے الا بلا. اسلام میں ان سب چیزوں کی گنجائش کہاں تھی, رسومات کے طور پر وہ چیزیں آ گئی. اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ علم جو ہے وہ دین کا ہر ہر معاملے میں زندہ رہے. اور دوسرے پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ جو دین کا علم ہے وہ ہو اور عمل روح کے ساتھ ہو, حقیقت کے ساتھ ہو, جاندار عمل ہو. تو اس کو خاص طور پر بیان فرمایا گیا کہ جب دین کھیل تماشا ہو جائے تو پھر تم کو ایسے لوگوں سے دوستی بھی نہیں رکھنا چاہیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی سے ان کے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہوئے تو اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان پر ناراض ہوئے، اور کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، اور کسی کو بتوں کا پجاری بنا دیا۔ بت کا پجاری ہونا اللہ کے پاس بندر بنانے کی طرح ہے، خنزیر بنانے کی طرح سزا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے انسان جھکے، اس کو معبود مانے، اس کی پوجا کرے، اس کے سامنے تعظیم والے اعمال انجام دے، جبکہ یہ بڑا ہے اس سے۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کی بھی پوجا کی جائے گی اس سے یہ انسان بڑا ہے، پتھر کی کریں، مورتی کی کریں، پانی کی کریں، کسی بھی چیز کی کریں، اس سے اس انسان کو اللہ پاک نے اشرف بنایا ہے۔ تو اس کو اس گھٹیا اور ذلیل حرکت میں ڈال دینا یہ خود سزا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ فرمایا کہ ہم نے کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو ہم نے خنزیر بنا دیا، اور کسی کو ہم نے طاغوت کا پجاری بنا دیا۔ یہ لوگ بہت ہی برے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جتنے الغیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں سب سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ پچھلے جن لوگوں کو کتاب دیا گیا تھا ان لوگوں کے حالات یہاں تک پہنچے کہ اللہ نے فرمایا کہ اکثروں کی حالت یہ ہو گئی ان کی کہ وہ گناہوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں۔ یسارعون فی الاثم والعدوان، وہ اکلہم السحت، اور حرام کھانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ صرف کتاب کسی کو مل جانا کافی نہیں ہے، بھائی ہم بھی صاحب کتاب ہیں، ہم پر اللہ پاک نے قرآن پاک عطا فرما دیا، ہمیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، ہم صاحب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، وہ لوگ بھی نبی کی امت تھے، ٹھیک ہے، ہمارے نبی بڑے مرتبے والے ہیں، ہماری کتاب بڑی ہے، لیکن صاحب کتاب ہونا، صاحب نبی ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اکثروں کو دیکھو گے تم ان میں کہ وتراہم، دیکھو گے تم خود بھی، تم دیکھو گے ان میں سے اکثروں کو کہ وہ گناہوں کے اندر اور بغاوت کے اندر، حد سے تجاوز کرنے میں اور حرام کھانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ ان کے علماء اور ان کے مذہبی لوگ ان لوگوں کو کیوں نہیں روکتے گناہوں سے، اور کیوں نہیں انہوں نے حرام کھانے سے ان کو انہوں نے روکا، اس نہیں روکنے کی اس حرکت جو ہے یہ بہت ہی بری ہے۔ پھر آگے اس کے بعد اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر لعنت فرما دی، داؤد علیہ السلام کی زبان سے، یعنی جاری کروا دیا، فیصلہ سنوایا تھا داؤد کی زبان سے کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ ان سب پر میری لعنت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کروائی، جو لوگ دین کو چھوڑے ہوئے ہیں ان پر حضرت عیسیٰ نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ لعین الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف طور پر یہ بات فرمائی کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ تین میں کے تیسرے ہیں وہ بھی کافر ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں وہی اللہ ہیں وہ بھی کافر ہیں، اور مسیح ابن مریم یہ تو صرف رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، جیسے اس سے پہلے رسول گزرے ہیں ایسے وہ بھی رسول تھے، پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کی جو والدہ تھیں وہ بالکل پاک صاف تھیں، صدیقہ تھیں، اور دونوں کی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کی اور ان کی امی کی کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کانا یا کلان الطعام۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس جملے سے یہ بات بتائی کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو کھانا نہ کھاتے، جیسے اللہ سبحان ہے، نعوذ باللہ بیٹا کیسے ہوگا ان کو کوئی، لیکن اگر ہوتا اسے تو کچھ تو خدائی صفات ہوتی نا وہاں پہ، تو وہ تو کھانا کھاتے تھے، جو کھانا کھائے گا۔ اور مفسرین نے ایک بات فرمائی، چونکہ قرآن پاک میں رعایت بہت ہے اور تہذیب بہت ہے، اس لیے استنجا کا ذکر نہیں فرمایا، ورنہ اس میں یہ شامل ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے اس کو استنجا بھی ہوتا ہے، تو جس میں خدائی صفات ہوں گی وہ اس میں استنجا کہاں سے آ جائے گا؟ یا کلانی طعام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ استنجا کا بھی تقاضا ہونے ہوتا تھا، جب استنجا کا تقاضا ہوتا تھا تو وہ خدا کیسے ہو جائے گا؟ تو خدائیت کو ثابت کرنا، الوہیت کو ثابت کرنا، یا بیٹا ہونے کو ثابت کرنا، یہ صرف جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے اہل کتاب کو خاص طور پر یہ بات فرمائی کہ تم اپنے دین میں غلو مت کرو، جو حق ہے اس کو قبول کرو، اور حق کو قبول کرنا یہ ہے کہ جس کے پاس بھی آسمانی علم ہے وہ اسلام قبول کر لے، وہ ایمان لے آئے، وہی حق ہے. جو آدمی حق کو قبول کر لے گا، پھر فرمایا کہ زیادہ تر جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ مسلمانوں سے نسبتاً قریب ہوتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا ہے. تو وہ جب ان کے سامنے اللہ کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور اللہ کی وحی سنائی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں. ان اس آیت میں، یہ سورہ چھٹے پارے کی آخری آیت ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ دین حق کو قبول کرنے میں یہ لوگ قریب ہوتے ہیں. تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے لوگوں کا، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے سامنے آپ دین کی بات کریں گے تو وہ جلدی سے دین کو قبول کر لیں گے، برخلاف موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے سامنے آپ دین کو پیش کریں گے تو وہ اتنا آسانی سے قبول نہیں کرتے. قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے. جو چیزیں اللہ پاک نے حرام بنائی ہیں بس وہ خبیث ہیں، وہ گندی ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال بنایا ہے وہی طیب ہیں. طیب ہونے کا اور خبیث ہونے کا معیار ہی یہ ہے، اللہ کا جو حلال کیا ہوا ہے وہ طیب اور طاہر ہے اور اللہ کا جو حرام کیا ہوا ہے وہ خبیث ہے. یہ فرمایا گیا کہ تم صرف طیب کو کھاؤ اور طیب کو حرام مت کرو، جو طیب ہے اس کو حرام مت کرو، جو حرام ہے اس کو حلال مت کرو، اور جو اللہ پاک نے آپ کو حلال طیب رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ. قسموں کے سلسلے میں کچھ مسائل بیان فرمائے گئے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے فیوچر کے اعتبار سے، ایک قسم ہوتی ہے ماضی کے اعتبار سے، پاسٹ میں کوئی کسی سے آپ مل کر آئے، کسی نے پوچھا آپ سے کہ اس سے ملے کیا، تو آپ نے کہا نہیں ملا میں، تو اللہ کی قسم کر لیں گے اللہ کی قسم نہیں ملا، اور حالانکہ مل کے آئے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا. اس کا کفارہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفارہ دینے سے کام نہیں چلتا. کفارہ تو وہ ہوتا ہے کہ غلطی ہوئی لیکن بہت بڑی نہیں ہوئی، کام نکال سکتے آپ اس میں، کچھ مکافات کر سکتے اس کی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ نہیں، اس کی تو سزا ہی ہوگی. اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں یہ گناہ میں ڈبو دیتی ہے، اس کا نام یمین غموس ہے، غموس کے معنی ڈبونے کے آتے ہیں، یہ گناہ میں ڈبو دیتی ہے آدمی کو، کبھی جھوٹی قسم نہیں کھانا. دوسرے یہ ہے کہ آئندہ کے بارے میں کوئی قسم کھا لے آدمی، میں بات نہیں کروں گا فلاں سے، فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، فلاں کی دعوت نہیں کھاؤں گا، فلاں کا پانی تک نہیں پیوں گا، ایسا ہوتا ہے نا، اپنی گھر والی کو لگا دیتا ہے قسم دیتا ہوں تیرے کو اس کے بعد نہیں جائے گی، اپنی اماں سے نہیں ملے گی، بابا سے نہیں ملے گی، خامخواہ کی قسمیں ایسی دینا بھی نہیں چاہیے. حدیث میں ہے کہ ایسی قسمیں دیا ہی مت کرو. لیکن اگر کوئی اس قسم کی قسم کھا لے تو پھر اس کو توڑ دینا چاہیے، اور توڑنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ قسم توڑ کے اس کا کفارہ دیا جاتا ہے. وہ کفارے کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا صبح اور شام، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا صبح اور شام. یہ کپڑے تو صبح اور شام نہیں پہنائے جاتے، بس کپڑے پہنائے جاتے ہیں، خالی کھانا کھلایا جاتا ہے صبح اور شام. یا غلام کو آزاد کرنا، غلام اگر پایا جاتا ہو تو غلام آزاد کرنا، ابھی تو نہیں پایا جا رہا لیکن قیامت کے قریب پھر پایا جائے گا. غلامی کا سسٹم ختم نہیں ہوا، غلام نہیں پایا جا رہا اس واسطے کہ مسلمان اپنی ذمہ داری پہ نہیں ہے، ورنہ غلامی تو ہے، وہ کبھی کیا منسوخ نہیں ہوئی وہ چیز، غلام آزاد کرنا. اور اگر کسی آدمی کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، چونکہ کپڑے بنانے کے لیے بھی پیسے چاہیے، کھانا کھلانے کے بھی پیسے چاہیے، غلام آزاد کرنے کو بھی پیسے چاہیے، غریب آدمی تھا جس نے قسم کھا لی، تو پھر اس کو 3 روزے رکھنا ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اگر تم قسم کھا لو اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس کو توڑ دینا چاہیے. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب آدمی قسم کھاتا ہے تو اللہ کے نام کی عزت کو بیچ میں لاتا ہے، اپنی بات کے ساتھ اللہ کے نام کی حرمت داخل کرتا ہے. تمہیں اللہ کے نام کی عزت کو بیچ میں رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کروں گا یا یہ کام کروں گا، تو حرمت اسم الہی اللہ پاک کے نام کے احترام کی وجہ سے یہ ہے کہ یا تو اس پہ جمے رہو مرنے تک اگر وہ جائز کام ہے، یعنی آپ کے لیے کرنا جائز ہے وہ، اور اگر نہیں جم سکے تو پھر اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوئی. جب اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوئی تو پھر اس کا کفارہ دو تاکہ وہ بے حرمتی کا ازالہ ہو سکے، یہ لاجک ہے اس کی اصل میں. اسی لیے جب کسی چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کے نام کی حرمت اس سے متعلق ہوتی ہے. یہیں سے وہ مسئلہ ہے کہ کسی ناجائز چیز پر کبھی اللہ کا نام نہیں لینا. علماء نے لکھا ہے کہ شراب پینا تو حرام ہے لیکن بسم اللہ پڑھ کے شراب پینا کفر ہے، کافر ہو جاتا ہے بندہ. کیوں؟ اس وجہ سے کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ بے عزتی کی کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اسی چیز پر اللہ کا نام لے کے اس کام کو کر رہا ہے، تو اللہ کے نام کو اتنا زیادہ بے عزت کر رہا ہے، تو پھر ایسا آدمی کہاں ایمان والا رہ سکتا ہے، کافر ہو جاتا ہے وہ. اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے آپ کہ یہ جو چلا ہوا ہے مسئلہ کہ اگر مرغی حرام ہے، لیم حرام ہے، بکری حرام ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. خالی حرام کھا لو تو حرام ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو تو کفر ہے. جب ذبیحہ نہیں ہوا، اسلامی طریقے پر ذبح نہیں ہوا، تو وہ میتا بن گئی، مردار بن گئی وہ چیز. اب اس پہ بسم اللہ پڑھنا تو اللہ کے نام کو بے عزت کرنا ہے. لے جا آپ نے تو حرام کیا نا، میں آپ کے نام سے ہی کھاتا ہوں. کس قدر بے ادبی ہے، بےہودگی ہے، بدتمیزی ہے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں ایسی اس میں نزاکت ہوتی ہے، باریکی ہوتی ہے کہ اس کو علماء ہی سمجھتے ہیں. ایسی چیزوں میں جو علماء کی رہبری ہے اس کو لینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج کے اس مضمون میں جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے اس میں اس بات کو بھی بہت صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ ہمیشہ جانور کے کھانے میں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ کون کون سے جانور تمہارے واسطے حلال ہیں. من الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن الماعز اثنین، دمبے ہیں، بکری ہیں، لیم ہے، گائے ہے، اور یہ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو تمہارے واسطے حرام کیا ہوا ہے. کیونکہ جب حرام حرام بولتے ہیں تو اس لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ پھر حلال کیا ہے، یہ حرام وہ حرام، مولویوں نے جب سارا حرام کر دیا تو ہم کھائیں کیا، بھوکے رہیں کیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی بات آئی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے حرام کیا کیا ہے، تھوڑا سا تو حرام کیا ہے، زیادہ تو حلال ہی کیا ہے، پھر تم لوگ کہتے ہو کہ حرام حرام حرام. پھر فرمایا کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو نہیں کھا سکتے تم. یہ جو ذبیحہ کا مسئلہ ہے نا، قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں ہے اصل میں، اسی لیے لوگوں کو نکالنے آتا نہیں اس میں سے. اس کی جو شرائط ہیں وہ الگ الگ جگہوں پر ہیں. ایک جگہ پر یہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہیں کھا سکتے، ایک جگہ پر یہ کہ جب کھاؤ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کھاؤ، ایک جگہ پر یہ ہے کہ جو تمہارے واسطے حرام چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ تمہارے واسطے وہ حلال ہیں، ایک جگہ پر یہ ہے کہ جو اہل کتاب کا کھانا ہوتا ہے وہ حلال ہے. اب یہ آیتیں ایک قسم کی نہیں ہیں، وہ الگ الگ ہیں. تو سب کو علماء جمع کرتے ہیں پھر کہ بھئی ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو. کیونکہ غیر مسلم اگر اہل کتاب میں سے نہیں ہے، انہیں بسم اللہ پڑھ کے بھی ذبح کرے گا تو بھی حلال نہیں ہوگا وہ. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے بسم اللہ کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ورنہ وہ مسلمان ہی ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اہل کتاب سے ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود اہل کتاب پہ باقی نہیں ہے. جیسے مسلمان اگر بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو صحیح نہیں ہے، اہل کتاب نہیں پڑھے گا تو کہاں سے صحیح ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ ہے. تو اس لیے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بتائی ہے کہ کہاں کٹنا پڑتا ہے، پھر جگہ آپ نے یہ فرمایا کہ کتنا کٹنا پڑتا ہے. تو چار شرطیں ہوتی ہیں کل، جو قرآن اور حدیث میں مختلف جگہوں پر ہیں، ایک جگہ پر نہیں ہیں. چاہے وہ مسلمان کاٹے، چاہے اہل کتاب میں سے کوئی کاٹے، جبکہ وہ اہل کتاب میں سے ہو، دہریا نہ ہو. آج کل کے اہل کتاب کے اوپر حکم یہ ہے کہ مجموعے پر تو اہل کتاب کا حکم لگاتے لیکن پرسن پہ نہیں لگاتے. پرسن کے اندر ہے ہی نہیں اہل کتاب والی باتیں، وہ سارے کے سارے دہریے بن گئے ہیں یہاں سے وہاں تک. تو ایک تو اس وجہ سے بھی، اور دوسرے اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے ان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹا ہونے کا عقیدہ نہیں رکھنے والے عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کا حلال تھا. بنو تغلب ایک قبیلہ تھا عیسائیوں کا، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ان کا حرام تھا. اور اس زمانے میں جو عیسائی ہیں یا تو وہ دہریے ہیں یا پھر ایسے عقیدے کے ہیں، تو پھر کہاں سے جوڑ بنے گا وہ؟ جیسا قرآن پاک میں تو اہل کتاب کا ذبیحہ، ویسا نہیں ہے مسئلہ. اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر اہل کتاب ہو واقعی وہ یا مسلمان ہو کاٹنے والا، نمبر ایک. نمبر دو، وہ اللہ کا نام لے ہر جانور پہ. نمبر تین یہ ہے کہ وہ حلق کو کاٹے. نمبر چار یہ ہے کہ وہ چار رگوں میں سے چار رگیں کٹیں یا کم از کم تین کٹیں. اس کے علاوہ سنتیں ہیں، یہ تو ریکوائرڈ ہے. اس میں سے ایک بھی مس ہوگی تو جانور حرام ہو جائے گا، میتا میں شامل ہو جائے گا. اور میتا ایسے حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے. میتا حرام جانور کو نہیں بولتے، میتا حلال جانور کو، جبکہ وہ غیر شرعی طریقے پر اس کی جان جا چکی ہے اس کو بولتے ہیں. تو میتا حرام ہے، تو وہ حلال جانور میتا میں آ جاتا ہے جو خنزیر سے بھی پہلے اس کے حرام ہونے کو بیان کیا گیا ہے. اس لیے مسلمانوں اس میں بہت کیئر فل رہو. بلکہ آپ نے سنا ہے ایک آیت کو جو آج ہمارے مولانا صاحب نے تلاوت فرمائی، فرمایا کہ تم سے شیاطین جو ہیں وہ اس معاملے میں تم سے بحث کریں گے اور ایک دوسرے کو وحی بھیجیں گے، القا کریں گے، سمجھائیں گے بات کو. اور یہ فرمایا کہ اگر تم ان شیطانوں کی بات مان لو گے تو ہم تم کو مشرک قرار دے دیں گے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم حلال کھانے کے معاملے میں محتاط نہیں ہوئے اور ان کی بات میں چلے گئے تو مشرکوں کے ساتھ میں تمہارا حشر ہو جائے گا. کتنا سخت جملہ ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ بہت ایزی ہے ارشاد کے بعد جہاں سستا گوشت ملا وہاں سے لے لو، ایسی بات نہیں، بہت محتاط ہونا ہے. اسی وجہ سے سب مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی جا رہی ہے، اسی وجہ سے شریعہ بورڈ والوں نے بھی اپنی سروسز فری کر دی ہیں، چونکہ پیسے بنانا مقصود نہیں ہے، امت مسلمہ کو صحیح چیز مل جانا ہے. ہر مسلمان گوشت بیچنے والا یہی چاہتا ہے، یہی کہتا ہے کہ ہم حلال بیچتے ہیں کیونکہ ہم اپنے بارے میں یہی جانتے ہیں. شریعہ بورڈ جو کام کرتا ہے وہ یہ ہے، یعنی علماء کرام کی جماعت جو کام کرے وہ یہ ہے کہ ان کے حلال کے علم کو یقین میں کنورٹ کرنا، یقین میں بدل دینا کہ آپ حلال ہی کر رہے ہیں، آپ کے پاس حلال ہی آ رہا ہے، اس کا کنفرمیشن ہم چاہ رہے ہیں، اس کو ہم کنفرم کر کے آپ کو دیتے ہیں اگر آپ ہمارے سے سروسز لے لیں گے، اور ہم فری میں دیتے ہیں یہ سروس اس واسطے کہ یہ ادارہ چلتا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے، تو اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی اسی تعاون کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں، ورنہ جیب میں ہم تھوڑے پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی. اس وجہ سے احتیاط سے رہنا، جہاں شریعہ بورڈ کا سرٹیفکیٹ آپ کو ملے وہیں کا کھائیے، اور اپنے علاقوں میں اگر شریعہ بورڈ کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے اس دکان پہ، تو اس دکان پہ سے خرید نہیں چھوڑ دیجیے. اکثر و بیشتر جہاں پر سرٹیفکیٹ نہیں ہے وہ گڑبڑ ہے، یاد رکھ لیجیے، مشتبہ ہے، اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں. اس کا اپنا گمان ہے کہ یہ حلال ہے، بیچنے والے کا اپنا گمان ہے کہ یہ حلال ہے، جب ہم جا کے تحقیق کر رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے کہ حرام نے. پانچ پانچ سال چھ چھ سال حلال کی قسمیں کھا کے لوگوں نے گوشت بیچا ہے، اور جا کے ہم نے تحقیق کی ان کے کہنے پر تو وہ حرام تھا، چھ سال سے قسم کھا کے بیچ رہے تھے اور حرام بیچ رہے تھے. جا کے دیکھنے سے پتا چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ نہ ان کو معلوم ہے سلاٹر حوزے والوں کو، نہ ان لوگوں کو معلوم ہے، اور بیچ میں کنفیوژن بہت ہے، لوگ پھیلاتے بات الٹی پھلتی بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے. جا کے دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے. تو اس وجہ سے جب یہ سہولت ہم کو شکاگو میں حاصل ہے اللہ پاک کے کرم سے، تو کیوں بھائی اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اور جتنا ڈیمانڈ آپ کے پاس سے ہوگا اتنا یہ لوگ صحیح ہو جائیں گے. بازار والے سستی کیوں کرتے ہیں؟ آپ خرید لیتے ہیں، آپ کو سستا چاہیے، وہ بولتا کہ مجھے بک رہا ہے. تم اللہ کو تو خوش کرنے ناخوش کرنے سے کوئی بحث نہیں ہے، گوشت بیچنے سے بحث ہے، پیسہ آ جانا چاہیے، یہ مسئلہ ہے سارا یہاں سے وہاں تک، ورنہ خدا سے ڈرنے والا تو ایسا نہیں کرتا. تو اس لیے آپ کی طرف سے لے، خریداروں کی طرف سے اگر ڈیمانڈ ہوا کہ نہیں بھائی ہم فلاں والا لیں گے، وہ لوگ بولیں گے بھائی اس سے بہتر ہے کہ اپنا گراہک صحیح کرو، یہی تو کام ہے نا، خالی فارم بھرنے کا ہے، بقیہ کام تو وہی لوگ کر رہے ہیں بےچارے. اور جبکہ ہم نے $200 ہم نے فیس رکھی تھی سالانہ، کام لگتا ہے کافی، مگر اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ پیسے کھا رہے ہیں. میں نے کہا یار ایسے پیسے کھانے کو چھوڑو. انہی لوگوں کو پھر جب بولتے ہیں کہ تم ڈونیشن دو تو 200 سے زیادہ دے دیتے ہیں. عجیب بیوقوف ہوں میں اپنی. جب ان سے کہا کہ 200 روپے فیس دو تو نہیں دے رہے تھے، لیکن جب ان سے کہا کہ بھائی ادارے کو ڈونیشن دو تو 200 سے زیادہ بھی دیتے بعض لوگ. ہے ایسی قسم پائی جاتی ہے مسلمانوں کی، اس کا علاج نہیں ہے کچھ، یہی طریقہ ہے ان لوگوں کے ساتھ میں. تو پھر ہم بھی یہی کر رہے ہیں اب کہ ہم ان سے فیس نہیں لیتے، ان سے کہتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ تم بھی ڈونیشن دو تو وہ بھی دے دیتا بےچارا. تو وہ تو فیس تو اس سے کم ہو رہی تھی. وہ خیر خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ ایک سروس جو دی جا رہی ہے یہ انہی آیتوں کی وجہ سے. آج آپ نے تقریباً 6-8 جگہوں پر اس مضمون کو سنا ہے آج کی تراویح کے اندر، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت تاکید سے مسلمانوں کو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تم جو ذبیحہ ہے وہی کھاؤ، جو ذبیحہ ہوتا ہے وہی حلال ہوتا ہے، بغیر ذبح کیے کہ جانور حلال نہیں ہوتا. ذبح کرنے اس کے بعد حلال ہونے کی قابلیت جس جانور میں ہوتی ہے اس کو حلال جانور کہتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد بھی جس میں قابلیت حلال کی نہیں ہوتی اس کو حرام جانور کہتے ہیں. جیسے خنزیر ہے، اگر اس کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں گے تو بھی وہ حلال نہیں ہوگا. جیسے کتا بلی ہے، اگر اس پر بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کریں گے تو بھی وہ حلال نہیں ہوگا. تو جس جانور میں قابلیت ہے حلال ہونے کی، اگر شرائط اس میں پورے کیے جائیں تو ایسے جانور کو حلال کہتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حلال ہی ہے چاہے کسی تنوعیت سے ہمارے سامنے آ جائے، یہ مطلب نہیں ہے بات کا. کسی نے بھی نہیں سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک کسی نے نہیں سمجھا. جو لوگ اس طرح کی بات چلاتے ہیں وہ گمراہی پھیلاتے ہیں. اور قرآن پاک میں پہلے سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ شیاطین یہ کام کریں گے اپنے اپنے موقعوں پر، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ویسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. اور حلال لقمہ اگر پیٹ میں نہیں گیا پھر میرے دوستو عبادت ہو بھی تو پھر مقبول نہیں ہے، بتاؤ کس قدر بری بات ہے. اسی واسطے اولیاء اللہ پہلے سب سے زیادہ جس کا اہتمام کرتے تھے وہ عقل حلال اور صدق مقال، صحیح بات بولنے کی عادت ڈالنا اور حلال کھانا، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. اس کے بغیر عبادت بھی معتبر نہیں ہے آدمی کی. اس کو خاص طور پر بہت تاکید سے کئی جگہوں پر بیان فرمایا گیا، اور جو جانور حلال ہیں کچھ ان کی بھی تفصیلات یہاں پر اس موقع پر بیان کی گئی ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، اس کا نور ہمیں نصیب فرمائیے، بقیہ تراویح اور روزوں کو ہمارے لیے آسان فرمائیے، پوری امت مسلمہ کے لیے آسان فرمائیے، ہم سب کو ہمت اور قوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ، روزوں کو اس کی روحانیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، تراویح کو صحیح خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، کرم کا، رحم کا، عافیت کا، یسر کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دو مسئلے یاد آئے، معاف کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ امام صاحب جب تکبیر کہتے ہیں تراویح میں، تو بعض مرتبہ ہم لوگ رو میں اللہ ہاتھ اٹھا کے باندھ لیتے ہیں۔ پہلی جو تکبیر ہے وہ ہماری زبان سے نکلنا ضروری ہے، ہر دو رکعت کی جو پہلی تکبیر ہے اللہ اکبر، وہ ہر ایک سے نکلنا ضروری ہے۔ اگر وہ پہلی تکبیر نہیں نکلی تو وہ دو رکعت اعتبار میں نہیں ہے، اٹھک بیٹھک میں آ جاتے، وہ تکبیر تحریمہ ہے، وہ فرض ہے۔ وہ تو چونکہ آدمی تھکا ہوا ہے تو اب امام صاحب اللہ اکبر بولتے اپن بھی ہاتھ اٹھاتے جا رہے ہیں، باندھتے جا رہے ہیں، کسی کے منہ سے نکل رہا ہے شاید، کسی کے منہ سے نہیں بھی نکل رہا ہوں گا، اس لیے میں نے ذرا محسوس کیا، تھوڑا تو عرض کر رہا ہوں کہ پہلی جو تکبیر ہوتی ہے وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ ذرا چستی سے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ علماء نے فرمایا ہے کہ تین مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، تین مرتبہ کم از کم بولنا ہے۔ ظاہر ہے کہ امام تو اپنے حساب سے تین مرتبہ بولتے اٹھ جا رہا ہے، ہمارے جاتے جاتے اگر دیر ہو گئی تو اپنے کو ایک ہی مرتبہ مل رہا ہے۔ تو تین مرتبہ جب ملے گا، جب ہم تھوڑی مستعدی سے جائیں گے اس کے ساتھ عمل میں، اور پھر مستعدی سے بولیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، چاہے جلدی بولنا پڑے مگر بولنا۔ علماء نے فرمایا کہ ایک پہ کبھی نہیں رہنا، تین مرتبہ سبحان ربی العظیم، چاہے کتنی بھی جلدی بولنا پڑے بولنا، تین مرتبہ سبحان ربی العلیٰ، چاہے جتنی بھی جلدی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ بعض مرتبہ امام رکو قیام، رکو اور سجدے سے جو ہے نا قوما جلدی کر دیتا ہے، تو ہماری تصویر ادھوری رہ جاتی ہے، تین پورے نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ جب امام جاتا ہے تو وہ اپنی بولتا ہے، اس وقت تک تم جاتے ہو، پھر جب وہ اٹھ جاتا ہے تو وہ اس کی تو تین ہو گئی، تمہاری دو ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اس کے اٹھنے کے بعد تمہارے اٹھنے میں جتنی دیر ہوتی ہے اتنی میں تم کو تمہاری تیسری تسبیح مل جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود زمانے نبوت میں بھی اس قسم کے سوالات پیش آئے ہیں اور یہ بات سمجھائی گئی ہے، تو جلدی جلدی تین مرتبہ تسبیح کم از کم پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔